الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقتلوا النفس، کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کیا مگر حق پر. ومن قتل مظلوماً، اور جو کوئی ظلماً قتل کر دیا جائے، فقد جعلنا لولیہ، ہم نے اس کے ولی کو غلبہ دیا ہے قصاص لینے کا یا دیت قبول کرنے کا یا معاف کرنے کا اختیار دیا ہے، زور دیا ہے. سلطان کے معنی یہاں زور دیا ہے، غلبہ دیا ہے، اختیار دیا ہے اگر وہ قصاص لینا چاہے. فلا یسرف فی القتل، تو خون بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے. انہ کان منصورا، اس کو تو اللہ کی طرف سے مدد ملی ہے. ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ، اس کو خرچ نہ کرو مگر اس طرح جو اس کے حق میں بہتر ہو. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ برابر جوانی کو پہنچ جائیں. اور واوفو بالعہد، اقرار پورا کرو. قیامت کے دن اقرار کے بارے میں، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. واوفو الکیل، اور جب ناپ تول کرو تو پوری طرح ناپ تول کرو. اذا قلتم، اذا کلتم، جب تم ناپ تول کرو تو برابر. وزنو بالقسطاس المستقیم، اور ٹھیک اچھی طرح سے تولو، یعنی سیدھی ترازو کے ساتھ تولو، کمی بیشی کے ساتھ نہیں. ذالک خیر، یہ اچھی بات ہے. واحسن تاویلا، اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا. بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کی آیت 33, 34, 35 آپ کے سامنے پڑی ہے. بہت دن ہو گئے تفسیر سننے کے. تو گزشتہ سبق میں ہم نے بیان کیا تھا، اپنی اولاد کو ناحق قتل نہ کرو، پیدا ہونے کے بعد یا ماں کے پیٹ میں ہو. جو بچی ہے تو قتل کر دیا، مس کریج کروا لیا، ابورشن کروا لیا، یہ ساری باتیں ایسا نہ کرو. اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا تھا، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے، ان کو بھی دیں گے، فی الحال بھی دیں گے، آئندہ بھی دیں گے. جیسے ہم نے تم کو دے رہے ہیں، ایسے ہم ان کو بھی دیں گے. ان کا قتل جو ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. اللہ فرماتے ہیں بچوں کا قتل قیامت کے دن اللہ بچوں سے پوچھے گا کہ تمہارا کیا قصور تھا کہ تم کو قتل کر دیا گیا. قتل کرنے والوں کو جواب دینا پڑتا. دوسرا حکم تھا ولا تقرب الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، بہت ہی برا کام ہے. حدیث میں آتا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی زنا کی حالت میں مومن نہیں رہتا، ایمان اس کا نکل جاتا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور اپنی پڑوسی عورت کے ساتھ زنا کرنا اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا گناہ. اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا ہے، شرک کے بعد پہلے کفر، پھر شرک، پھر زنا. یہ آج کے سبق میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، وہ بھی سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر ہے. کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ یہ بھی ہے، وہ ہے کسی کو قتل کرنا. یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس سے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کسی کے باپ کو قتل کر دیا، کسی کے بھائی کو، اس کے بچے یتیم ہو گئے، عورت بیوہ ہو گئی، اس کا گھر اجڑ گیا، فیملی کو تباہ و برباد کر دیا گیا. با وسائل والے جس کے پاس مکان وغیرہ ہے وہ بے وسیل ہو گئے، نہیں دیکھا، شام میں قتل کر دیے، فلسطین میں، برما میں سارے مردوں کو قتل کر دیا، وہ بیچارے بچے اور عورتیں وسیلہ والے جن کے پاس سب کچھ تھا، سب ختم ہو گیا. تو معاشرے میں قتل کرنے سے قسم قسم کی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ. آج سے 2 سال پہلے میں نے ایک تین صوبہ کے بارے میں، تین شہر کے بارے میں میں نے پڑھا تھا اخبار میں کہ 3 سال کے اندر میں وہاں مسلمان 12,000 قتل کر دیے گئے. یہ عرب کی بات نہیں کر رہا ہوں، عجم کی بات کر رہا ہوں. یہ کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے. قرآن میں، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے سخت وعید بیان فرمائی، قرآن کریم میں بھی اور حدیث میں، کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. ہاں کچھ صورتیں ہیں جس میں قتل کر دیا جائے، اگر اسلامک حکومت ہو، اسلامک کنٹری ہو، اور کوئی شادی شدہ مرد زنا کرے تو قرآن میں ہے اس کو رجم کر کے ختم کر دیا. الزانیت والزانی، اس سورہ نور کی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو قتل کر دیا جائے. نمبر 2، مسلمان بننے کے بعد مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جائے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، اس کے جتنے کوشچنز ہیں اس کا جواب دیا جائے. پھر بھی اگر وہ اسلام کی طرف دوبارہ نہیں آتا تو پھر اگر اسلامک حکومت ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. اسلامک حکومت شرط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں آنے کے بعد پھر کفر کی طرف چلا جانے سے اور لوگوں کے اسلام میں شک پیدا کرتا ہے، تو دوسروں کو اسلام سے بچانے کے لیے اسی ایک کو خرچ کر دیا جائے. یہ شکر ہے. نمبر 3، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قصاص میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. آج بھی یہ اسلامک حکومت سعودی وغیرہ سب جگہ ہے، غالباً 3rd سال جب حج میں تھے اس وقت ایک بنگلہ دیش کا ایک ڈرائیور تھا، اس نے کیا ہوا کہ گاڑی چلا رہا تھا اور ایک عرب کو راستے میں چل رہا تھا، اس کے ایکسیڈنٹ کر دیا، مر گیا وہ عرب. تو وہ جیل میں تھا اور اس کے لیے تاریخ آ چکی تھی قتل کرنے کی، قصاص اس کے بدلے میں. تو اس مقتول کے جس جو عرب قتل ہو گیا اس کے فیملی نے کہا اگر یہ ہمیں 100 اونٹ دے دے, چونکہ اس کا قصاص کا جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے, دے دے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے, قتل نہیں کروائیں, فیصلہ تھا. لیکن یہ بیچارہ ڈرائیور تھا, کہاں سے لائے, اس کو خود کے پھانپے ہیں پیسے کے, کدھر سے 100 اونٹ لائے گا. ایک عرب نے کہا کہ میں اس کی طرف سے دیت دیتا ہوں. اس نے 100 اونٹ دیے اور اس کی جان چھڑوا لی. بعض مرتبہ اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے, کسی کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے. تو اگر قصاص ہے تو شریعت نے حکم دیا اس کو قتل کیا جائے گا, چھوڑا نہیں جائے گا. اور اگر یہ نہیں ہے تو دیت دے دے, اگر وہ فیملی والے راضی ہے. 3 صورتیں ہیں, یا تو قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے, یا دیت دلوا دے, یا پھر معاف کر دیں. 3 چیزوں میں سے جو بھی ہوگا اس پر فیصلہ حکومت کرتی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہو جائیں, وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں دین سے مت پھرو ورنہ تم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے بنو گے. صاف اللہ نے کہہ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا التارک لدین المفارق للجماع, دین سے الگ ہونے والا مسلمان کی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے, اس کو مسلمان میں شمار نہیں کیا جاتا, جماعت مسلمین میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا, وہ مرتد ہو گیا. حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فقتلو, جس نے اپنے دین کو بدل دیا اس کو قتل کر دو. تو قصاص میں قرآن میں ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. آنکھ پھوڑ دی تو اس کی بھی آنکھ پھوڑ دو, ناک کاتی اس کی بھی ناک کاٹ دو, کان کاٹا اس کے بھی کان کاٹ دو, انگلی کاٹی اس کی بھی انگلی کاٹ دو. مکمل قتل نہیں کیا جائے. ہاں اس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ آج بھی آپ چلے جاؤ جدہ میں, جگہ موجود ہے, بہت بڑی مسجد ہے, ہم نے جا کر دیکھا, بہت بڑی مسجد ہے. جمعہ کی نماز کے بعد فیصلہ ہوتا ہے, سامنے بالکل مسجد سے باہر نکلو سامنے وہ قتل کی جگہ ہے, کھلی ہے, چاروں طرف مصلی نکلنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں, چونکہ یہ تو عام کرنا ہے تاکہ یہ گناہ دوبارہ نہ ہو. پھر ایک جلاد آتا ہے یا ایک مشین لاتے ہیں, ایسے اس کی آنکھ پر باندھ کر اس کو قتل کر دیا جاتا, جلدی جلدی اس کو باندھ کر کے پھر کفن پہنا کر کے لے جایا جاتا. سمجھ میں آئی بات, تاکہ یہ آنے والے جراثیم ختم ہو جائیں, آئندہ کوئی ایسا کام نہ کریں. یہ لوگ جو دین کے اس حکم کے اندر میں نرمی کرتے ہیں, اگر اسلامک حکومت ہے اور نرمی کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے, جو حکم اللہ نے دیا اس کو پورا کرو تاکہ آئندہ کسی کی ضرورت پولیس کی بھی نہیں پڑتی ہے. اس ایسے ایسے گناہوں سے لوگ رک جاتے ہیں, بڑے بڑے جو گناہ ہیں اس سے لوگ رک جاتے ہیں, قتل کرنے وغیرہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ یہ صورتیں ہیں جس میں قتل کیا جائے گا. ہاں باغی ہو, اگر اسلامک حکومت ہے, بادشاہ کے خلاف کسی نے بغاوت کی ہے, بغاوت کی ہے, تو ایسی صورت میں قرآن میں ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ, جو اللہ رسول کے ساتھ جی جھگڑا کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فی الارض فسادا, اور زمین میں فساد کرتا ہے, فقتلو, اس کو قتل کر دو یا سولی پر چڑھا دو. قرآن کریم میں اس آیت کو بیان فرمایا ہے صاف صاف, حکومت کے خلاف بغاوت نہ کی جائے. ہاں علامہ جساس نے ایک بات لکھی ہے بہت عجیب, فرمایا اگر حکومت میں آپ ٹیکس بھرتے ہو اور آپ کے ٹیکس کو وہ غلط جگہ پر وہ اسلام لوگوں کی خرچ اخراجات میں استعمال کرنے کے بجائے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, تو علامہ جساس فرماتے ہیں جب یہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے تو تم اس کو قتل کر سکتے ہو, حکومت اس کو کچھ نہیں کر سکتی ہے. بہت ساری صورتیں لکھی ہیں مفسرین نے, یہ پہلے ہوتا رہا, اسی لیے تو ساری باتیں تفسیر میں لکھی. ان صورتوں کے اندر میں اگر قتل کر دیا جائے تو اس کو کوئی سوال نہیں ہوگا, اس لیے کہ قرآن کریم نے حکم دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا مسلمان مومن کا قتل بہت خطرناک چیز ہے. لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم, ترمذی شریف کی حدیث ہے, فرمایا ایک طرف پوری دنیا ہو جائے اور ایک طرف ایک مومن کا قتل, یہ ایک مومن کے قتل پر اللہ پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے, اتنا خطرناک گناہ ہے یہ. اور یہاں تو مولانا طارق جمیل صاحب نے آج سے کچھ سال پہلے حج میں سنایا تھا, ایک آدمی نے وصیت کی ہے کہ دیکھو میں حج میں جا رہا ہوں, میں آنے تک میں اس کو ختم کر دینا. کیا کہہ رہا ہے؟ وصیت کی ہے, میں حج میں جا رہا ہوں, میں آؤں وہاں تک میں فلاں کو قتل کر دینا. سمجھ میں آئی بات؟ تو آسان لوگوں میں ہو گیا قتل کرنا, انسان مومن کو, کلمہ والوں کو, کلمہ گو کو قتل کرنا آسان ہو گیا. ایک صحابی صحابہ کرام کے ساتھ جہاد میں تشریف لے گئے, اوپر سے ایک کافر نیچے کلمہ پڑھتا ہوا اتر رہا ہے اور ان صحابی نے ان کو قتل کر دیا کہ تو اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہے کہ تو ہم سے ڈر رہا ہے, ڈر رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ آیا تو فرمایا اس صحابی سے میں تیرا ذمہ دار نہیں ہوں, قیامت کے دن تو اس کا جواب دینا, کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے کہ وہ تیرے در سے ایسا کر رہا تھا؟ تو اس کا ذمہ دار, میں نہیں, میں اس سے بری ہوں. اللہ کے حبیب نے اسی لیے کلمہ گو کو ختم کرنا ایسا ہے جیسے پوری دنیا کو قتل کرنا, اتنا بڑا گناہ ہے یہ. قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا لو ان اہل السماوات, ساری دنیا آسمان والے زمین والے ایک طرف مل جائیں اور وہ قتل کرنے میں شریک ہو جائیں ایک مومن کے, تو اللہ آسمان اور زمین کو ختم کر دے گا. اتنا بڑا گناہ ہے مومن کو قتل کرنا. تو اگر کوئی ڈاکہ زنی کرتا ہو, تیف ہو, اس کو قتل کرنا جائز ہے. اسی طریقے سے بعض روایت میں ہے جو بغیر عذر کے نماز کو چھوڑے, تو امام مالک اور امام شافی وغیرہ کے ہاں تو قتل ہے اگر اسلامی حکومت ہے تو, صاف مسئلہ ہے ان کا. تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں, وہ فرماتے اس کو جیل میں ڈاؤ, مارو خوب مارو اس کو, لیکن دوسرے امام تو قتل کرنے کا حکم دیتے. بہت ساری صورتیں ہیں جس میں قتل کا حکم ہے, لیکن بغیر کسی چیز کے, بغیر کسی عذر کے مسلمان کو قتل کرنے کا حکم بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کر رہے ہیں اور فرمایا کعبہ تجھ سے بھی زیادہ معظم اگر کوئی ہے تو مومن ہے. مومن کی عزت, احترام, جان, مال, آبرو یہ تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے. اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو کتنا بڑا گناہ ہے, مطلب یہ کعبہ کو گرانے سے بڑا گناہ یہ. اسی کی طرف اشارہ فرمایا. تو شیطان کا کام یہ ہے, حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صاف صاف کہ شیطان بھی اپنا تخت لگاتا ہے پانی کے اوپر اور بیٹھتا ہے اور روزانہ اپنے شیاطین کو بھیجتا ہے, اس کا کام کرنے والے جو بھی جاتے ہیں
اس سے کام کرواتا ہے، اگر اس کا کام برابر کیا ہے تو اس سے راضی ہو جاتا ہے، ورنہ پھر راضی نہیں ہوتا۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے مسلمان کو گمراہ کر دیا، تو کیا ہوا پھر؟ کہا اس نے اتنا غصہ دلایا کہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ کہا چلو اچھا کام کیا، لیکن اتنا اچھا کام تو نے نہیں کیا کہ یہ تو دوبارہ شادی کر لیں گے، نہ کہتا ہے، اتنا اچھا کام نہیں کیا۔ دوسرا آتا ہے شیطان، وہ کہتا ہے میں نے اتنے زیادہ وسوسے ڈالے، اتنے زیادہ کہ وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بن گیا۔ نافرمانی کا گناہ تو کبیرہ گناہ، تمہیں اچھا کام کیا، لیکن ہو سکتا ہے دوبارہ ماں باپ اس کو معاف کر دے یا وہ خود اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے، اتنا اچھا نہیں ہے، شیطان اس کو منع کر دیتا ہے۔ پھر تیسرا جب آتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنا گمراہ کیا انسان کو کہ وہ شرک کا کام کرنے لگا۔ اوہ کیا کہتا ہے؟ نام انتا، ہاں تو نے اچھا کام کیا، آ میں تیرا میرا تاج تیرے سر پر رکھتا ہوں، شرک کا کام۔ اور چوتھے نمبر پر حدیث مشکات میں ہے کہ وہ کہتا ہے ایک اور شیطان، میں نے اتنا گمراہ کیا یہاں تک کہ اس نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا، اس سے تو اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ تو نے قتل کر دیا ایک مسلمان کلمے والے کو، آ میں تجھے اپنا تاج پہناتا ہوں۔ شیطان دو کام سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، ایک شرک سے اور ایک مسلمان کو قتل کرنے سے، ایمان والے کو قتل کرنے سے، دو کام بڑے خطرناک ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نے گزشتہ ہفتے دو ہفتے پہلے بھی سنایا تھا، ان کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان روف کے اوپر چڑھ گئے اور ایک اعلان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کا قتل تین چیزوں کی وجہ سے ہے، یا تو شادی شدہ کوئی آدمی زینا کرے تو اس کو، یا مرتد ہو جائیں اسلام سے پھر جائیں، یا اس نے کسی کو قتل کیا ہے۔ میں نے یہ تینوں کام نہیں کیے ہیں، پھر آپ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے اور میں اسلام پر باقی ہوں۔ تینوں چیزیں، میں نے زنا نہیں کیا اگرچہ میں شادی شدہ ہوں، انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم تو نے چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ سن لو تب تو تم مجھے ناحق قتل کرنے والے ہو۔ اسی آیت کو پڑھ کر سنائے، قیامت کے دن تم لوگوں کو میرے قتل کا جواب دینا پڑے گا، لیکن قتل کرنے والے پتہ نہیں چلا کون تھے، بھاگ گئے تھے، قتل کر گئے، نہیں ملے۔ اسی لیے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتویٰ پوچھا تھا عبداللہ ابن عباس سے اسی آیت کو پڑھنے کے بعد کہ اگر یہ میں ان کے خون کا وارث ہوں، میں ان کے خون کا وارث ہوں، مجھے بدلہ چاہیے۔ حضرت علی آ گئے نا ان کی جگہ خلافت میں، تو حضرت علی کے پاس آئے کہ مجھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا بدلہ چاہیے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خون کا بدلہ ان کے وارث مانگتے ہیں، تم ان کے وارث نہیں ہو، ان کے بچے نہیں ہو، تم تو دور سے ہو۔ نمبر دو پر تم لاؤ قاتل کو، ہم بدلہ لیں گے، لیکن قاتل ہی کا پتہ نہیں چلتا، اور پتہ چلا بھی نہیں کون قاتل تھے۔ یہ بہت ہی بڑا پھر جھگڑا ہوا ان میں۔ خیر یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی آیت کریمہ پڑھی ہے، یہاں فرمایا ناحق قتل کرنا، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق۔ آج کل تو جائیداد کے لیے، پراپرٹی کے لیے اپنی بچی سے نکاح نہیں کروایا، اس لیے چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کر دیتے ہیں مسلمان کو۔ کیسے کامیاب ہوں گے وہ مسلمان جو کسی مسلمان کلمہ گو کو قتل کرتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر؟ جہالت ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو مظلوم ظلمن قتل کیا گیا، فقط جال، چلو اس کا کام ہے بدلہ لے، قصاص لے،
معاف کر دیں یا پھر دیت لے لیں.
لیکن قتل ایک نے کیا
اور کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, فرمایا فلانے نے ہمارے آدمی کو قتل کیا, جاؤ ان کے باپ کو پکڑاؤ, ان کے بھائی کو پکڑو, ان کی بیوی کو پکڑو. حضرت عمر نے فرمایا نہیں, جس نے قتل کیا اسی کو پکڑا جائے گا, اس کی جگہ دوسروں کو سزا نہیں دی جائے گی. آج ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہے, قتل کر کے کوئی بھاگ جائے تو اس کی پوری فیملی کو جیل میں ڈال دیتے ہیں, جب تک وہ نہ آئے ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو. ان کا کیا قصور ہے, ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے صاف, قرآن قرآن ہے, صاف صاف باتیں بیان کرتا ہے, وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. ٹھیک ہے, ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے, تم قصاص میں بدلہ لے لو, اس آدمی کو قتل کر دو یا پھر دیت لے لو یا معاف کر دو. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ, لیکن قتل میں اسراف نہ کرو. اسراف کا کیا معنی ہے؟ کہ اس کی جگہ اس کے باپ کو یا اس کی ماں کو قتل نہ کرو. اب تو بیٹا بھی باپ کو قتل کر دیتا ہے پراپرٹی کے لیے, جائیداد کے لیے, وراثت کے لیے, اور باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے وراثت کے لیے. ابھی ہمارے یہاں سورت میں واقعہ ہوا, یہاں سے آدمی گیا لندن کا بیٹا آیا ہوا تھا لندن, اور لندن سے انڈیا گیا سورت میں. ماں باپ بیٹے کی لڑائی ہو گئی باپ کے ساتھ, کیا ہوا, باپ نے اس کو قتل کر دیا. ابھی جوان بیٹا جائیداد کے لیے 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے کے لیے قرضہ لیا تھا, دیا نہیں بیٹے نے کہ بعد میں دے دوں گا, ابھی میرے پاس نہیں ہے, بس اس پر اب پوری زندگی بڈھا آدمی جیل میں رہے گا. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لوگ قتل کرتے. فرمایا انہو کان منصورا, اللہ فرماتے ہیں تمہاری مدد کی گئی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم زیادتی کرو, اس کی ماں کو قتل کرو, اس کی بہن کو قتل کرو, اس کے بھائی کو. آج کتنی زیادتی کرتے ہیں, مارنے والا ایک ڈنڈا مارتا ہے, سامنے والا اس کی پوری فیملی کو مار دیتا ہے, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ان سب کا بدلہ جواب اللہ کے دینا پڑے گا. قرآن کریم میں صاف صاف اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, عجیب بات, فرمایا تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ, إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, ہاں اچھے طریقے سے. یتیم کا مال, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے بھائی. دنیا میں یتیم کے مال کو اللہ کیا کہتے ہیں, قریب بھی مت جاؤ. جیسے وَلَا تَقْرَبُوا کو دو جگہ بیان فرمایا, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زینا کے قریب, زینا کرنے کا نہیں کہا, زینا کے قریب, زینا کرنے کے راستے کے قریب مت جاؤ. اسی طرح فرمایا یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ, بہت بڑا گناہ. یہ قرآن کے الفاظ ہے, قرآن کریم میں سورہ نساء میں میں نے بہت تفصیل سمجھایا تھا پہلے, ان الذین یاکلون اموال الیتامى, جو آدمی یتیم کے مال کو کھاتا ہے, اللہ اکبر, وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا ظلمن, ظلمن کھاتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ فی بطونہم نارا, اپنے پیٹ میں مال نہیں کھا رہا, جہنم کے انگارے کھا رہا ہے, دنیا میں جہنم کی آگ کھا رہا ہے. وہ سیسلون سعیرا, اور ان قریب اس کو کیا کہتے ہیں, شعلے والی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا, بہت خطرناک آگ ہوگی, جس میں یتیم کے مال کو ادھر ادھر تباہ و برباد کرنے والا, کھانے والا. ہوتے ہیں بہت ساری جگہ پر نوجوان باپ کا انتقال ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے, دوسرے بھائیوں نے مال لے لیا, بچوں کو کچھ نہیں دیا. کتنے واقعات, ہزاروں واقعات ہیں. کاش کہ یہ قرآن کو لوگ سمجھتے, پڑھنے کا تو ٹائم نہیں نہ سمجھنے کا ٹائم ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے قریب نہ جانا, بالکل نہیں. ہاں اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں اس کے مال کو لوں اور بزنس میں لگاؤں, تجارت میں لگاؤں, اس کی پراپرٹی میں کھیتی کروں تاکہ اس کا مال بڑھ جائے گھٹے نہیں, تو ایسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ, اگر تم اس کے مال کے اندر مدد کرو تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, وہ بچہ بھی تمہارے دین میں تمہارا بھائی ہے, اس کی مدد کرو, یتیم کے مال کی مدد کرو, اس کا کھاؤ نہیں, اس کے مال کو بڑھاؤ.
اور پھر کیا کرو, حتی ابلغ اشد, جب یہ جوان ہو جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 25 سال کا ہو جائے تو اس کا مال اس کو دے دو. دوسرے امام فرماتے ہیں 15 سال, 16 سال بالغ ہو جائیں تو اس کا مال دے دو. بچہ, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں برابر عقل مند آدمی بنتا ہے جب 25 سال کی عمر ہوتی ہے, تاکہ اپنے مال کو سنبھالے, اپنے بزنس کو سنبھالے, اپنے کھیت کو سنبھالے, اپنی جائیداد کو سنبھالے. امام صاحب تھے. فرما اگر یہ جوان ابھی ہوا ہے تو مال کو ادھر ادھر کر دے گا, ختم کر دے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوا بزنس میں لگانے کی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بلوغت کے بعد کوئی یتیم نہیں رہتا. لا یتم بعد البلوغ, حدیث میں بلوغت کے بعد یتیم نہیں ہوتا, ہم پھر بھی اس کو یتیم کہتے رہتے ہیں. بچہ جب بالغ ہو گیا اب یتیم نہیں ہے, یتیم بالغ ہونے سے پہلے کا ہے. اور انہی کا ذکر بھی ہے کہ اگر بلوغت کی حالت میں انتقال ہوا چاہے باپ, تو وہ یتیم نہیں. بلوغت سے پہلے انتقال ہوا ہے تو پھر یتیم کی موت. اسی طرح کیا کہہ رہے ہیں, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرانا, جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو, جتنے بال اتنا ثواب ملے گا. بہت فوائد. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جلالی تھے, غصے والے تھے. ابو ذر غفاری بہت زاہد تو تھے, متقی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, یہ نیلے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر غفاری جیسا متقی کوئی نہیں ہے, ان کے جیسا تقوی والا, زہد والا کوئی نہیں ہے, لیکن غیظ و غضب والے ہیں. تو ان کو دو کام کرنے سے منع فرمایا تھا اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے ہر صحابی کو کچھ نہ کچھ ان کے اندر میں جو چوس کے جیسے اس کو نصیحت کی ہے. تو میں دو کام تمہیں نہیں کرنے ہیں. ایک تو دو آدمی کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا, اس لیے کہ فیصلہ کرنے کے لیے, حاکم بننے کے لیے ٹھنڈے دماغ کا اور ٹھنڈے دل کا ہونا ضروری ہے. اور غصے میں آ کے تم فیصلہ کر دو گے, فیصلہ صحیح نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے منع فرمایا, لا تؤتینی علی اثنین ولا تولین مال الیتیم. نمبر دو, دو آدمی کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا تم. نمبر دو, یتیم کے مال کا تم والی نہیں بننا. غیظ و غضب میں کبھی الٹا فیصلہ کرو گے, بجائے اس کے مال کو بڑھانے کے گھٹا دو گے, تو اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہو جائے گی. حالانکہ کتنے بڑے, جن کے بارے میں کہا نیلے آسمان اور زمین کے اوپر ان سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا, بھائی یار یہ بہت نیک آدمی, اس سے فیصلہ کراؤ. اللہ کے نبی مزاج سناشتے, وہ پہچانتے تھے سامنے آدمی والے کو, سامنے آدمی کو, کہ یہ کس پانی میں ہے, کون سا کام اس کے لیے مناسب ہے, کون سا کام مناسب نہیں ہے. ان کو بچانے کے لیے جہنم سے یا عذاب سے یا اللہ کے غضب سے. حالانکہ ابو ذر غفاری زبردست ہے. یہی ابو ذر غفاری ہے نا جن کے بارے میں جبرائیل کیا کہتے تھے, جو رولمانن لکھ اللہ مالوسی نے, کہ پہلے آسمان سے لے کر ساتوں آسمان کے فرشتے ان کے نام کو جانتے. فرمایا کیوں؟ فرمایا ان کے دل میں کسی کی برائی نہیں ہوتی, یعنی کسی کی برائی نہیں کرتے. نمبر دو, یہ قل ہو اللہ وحد کثرت سے پڑھتے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا دو کام نہیں کرنا کبھی. تم دو آدمی کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ تم بہت غصے والے ہیں اور غصے میں آ کر غلط کر دو گے. اور نمبر دو, یتیم کے مال اس کا تم ولی نہیں بننا, ورنہ تم برابر سے اس کا حکم پورا نہیں کر سکو گے. یہ بات بھی ہے. فرمایا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ. ایک روایت میں تو ہے کہ اخلاق میں, کیا فرمایا, سچائی میں ابو ذر غفاری عیسیٰ ابن مریم جیسے ہیں. صحیح روایت ہے. کتنے بڑے آدمی ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, سچائی میں, زہد تقویٰ میں میرا ابو ذر غفاری عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہاں, سمجھ میں آئی بات. لیکن پھر بھی کہا یتیم کے مال تم نہیں کرنا. کتنا بڑا درجہ ہے یتیم کے مال کو, کتنا بڑا گناہ ہے یتیم کے مال کو ادھر ادھر کرنا. سمجھ میں آئی بات.
वो क्या करते हैं पता है तुम्हें, आजकल बाप का इंतकाल हो गया और दादा के पास परवरिश में आ गए बच्चे, वो सारा उसका हुकूमत का दिया हुआ माल बच्चों का सारा खा गए। हम परवरिश करते हैं ना, बहुत एहतियात जरूरी है, वरना ये दुनिया में ही आग खा रहे हैं, कयामत में तो क्या होगा अल्लाह ज्यादा जाने। इससे अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए।
आगे अल्लाह ने फरमाया वाउफू बिल्अहदी इन्नल अहद कान मसूला,
वादे को पूरा किया करो। इसके बारे में सवाल किया जाएगा कयामत के दिन, कौन सा वादा, चाहे हुकूकुल्लाह हो चाहे हुकूकुल इबाद हो।
हमने कलमा पढ़ा है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। हमने अल्लाह से वादा कर दिया, उस वादे को पूरा करो। और हुकूकुल इबाद में यहां मुफस्सिरीन ने लिखा है, अगर वो काफिर, उसके पास अगर नबी अलैहिस्सलाम का दीन नहीं पहुंचा है तो उसके बारे में क्या होगा। फरमाया अगर उसके पास नबी अलैहिस्सलाम का इस्लाम नहीं पहुंचा है तो फिर उसके बारे में कोई सवाल नहीं होगा, अगर वो हुकूकुल इबाद पूरा न करे तो। लेकिन फिर भी वो मोटी मोटी बात बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जीना, चोरी, इस तरीके से कत्ल, ये तो सब आदमी जानता है कि नहीं करना चाहिए, चाहे कोई उसके पास कहने वाला पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, फिर भी अगर ये करेगा, बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं कयामत के दिन उसको उसका बदला देना पड़ेगा, उसके बारे में उसको सजा होगी। हुकूकुल इबाद, यहां पर ही वाकिया मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि वो 100 आदमी को कत्ल करने वाला बुखारी में, उसको जन्नत का फैसला हो गया था ना। तो मुल्ला ने कारी तो फरमाते हैं अपनी मिशकात की शरह में कि उसने 100 को कत्ल किया लेकिन उसके तोबा कबूल हो गई तो अल्लाह ने उसके लिए जन्नत का फैसला किया। तो मुल्ला ने कारी लिखते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ से जिनको कत्ल किया है अल्लाह अपनी तरफ से उनको बदला दे देगा। ये मुल्ला ने कारी ने लिखा है, लेकिन दूसरे फुकहा फरमाते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो उनको तो जन्नत मिल गई है लेकिन उसका ईमान इतना कामिल था, उस ईमान कामिल की वजह से अल्लाह ने उसको माफ कर दिया है। वरना अगर कोई आदमी ऐसा हुकूकुल्लाह बात करेगा तो कयामत के दिन उसका सवाल होगा, अल्लाह के यहां जवाब देना पड़ेगा। ये यहां पर अल्लाह फरमाते हैं वाउफू बिल्लाहद, वादा पूरा करो, इन्नल अहद कान मसूला। और फिर फरमाया वाउफुल कैला इदा किल्तुम वजनु बिल किस्तासिल मुस्तकीम। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर इसीलिए अजाब आया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पिछली कौम पर अजाब आया है 2 चीजों की वजह से, एक तो नाप टोल में कमी, देने लेने में कमी, केल में, वजनु बिल किस्तासिल, केल और वजन, तोल कर देने में और वजन करने में। अक्सर जगह आप देखोगे कि वो कम देते हैं, खतरनाक अजाब है उनके लिए। सारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो वैलुल लिल मुतफ्फिफीन में दाखिल है, हलाकत हो उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया नाप तोल में कमी करने की वजह से, उसके घर में कभी बरकत नहीं होगी, जो दुकान वाला लेने देने में कमी करता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसमें सिर्फ लेने देने की कमी ही दाखिल नहीं है, सारी वो चीज जिसका हमने अल्लाह से वादा किया है वो भी, और जिसका बंदों से वादा किया है वो सब इसमें दाखिल है। फरमा शिद्दतुल अजाब यौमल कियामा, कयामत के दिन खतरनाक अजाब होगा किन को, जो नमाज में कमी ज्यादती करते हैं, जो रोजे में कमी ज्यादती करते हैं, जो हज और उमरा में कमी ज्यादती करते हैं अपनी तरफ से, वो भी इसमें दाखिल है। फिर फरमाया इसी तरीके से अगर कोई आदमी मजदूर को लेता है काम पर, जब उसके मजदूरी देने का वक्त आता है तो कमी ज्यादती करता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो भी इसमें दाखिल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بزنس کر رہا ہے اور اس میں عیب ہے اس چیز میں، اس کپڑے میں، اس چیز میں، اور وہ اس کو بتا کر نہیں بیچتا، وہ بھی اس میں داخل ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے. اگر کوئی آدمی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے کہ آپ کی کمپنی میں 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے کام کروں گا، وہ کہتا ہے کہ 8 گھنٹے تمہیں کام کرنا ہے، چاہے کام پورا ہو جائے چاہے نہ پورا ہو، پھر بھی 8 گھنٹے تمہیں آفس میں رہنا ہے، تو اس کو وہاں رہنا ضروری ہے. اگر اس سے پہلے چلا گیا تو یہ بھی اس میں داخل ہے. ہاں اگر کوئی شرط نہیں لگائی، بھائی یہ 8 گھنٹے کا کام ہے، اگر تم نے 6 گھنٹے میں پورا کر دیا، مجھے تو کام چاہیے، آپ کے اوپر ہے، چاہے 2 گھنٹے میں پورا کرو چاہے 4 گھنٹے میں پورا کرو، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. متشبی صاحب فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبن میں فرمایا کہ مہمان آتے تھے دوران درس میں، تو استاد اٹھ کر چلے جاتے تھے اور وہاں مہمان کے ساتھ بیٹھتے تھے، واپس درس میں آ جاتے تھے تو وہ ٹائم لکھتے تھے کہ مہمان آیا 10 بجے اور میں نے ان کے ساتھ بات کی 15 منٹ، کاغذ میں لکھ لیا. پورے مہینے میں جتنی دیر انہوں نے دوسروں کو ٹائم دیا ہے بچوں کے علاوہ، آخر مہینے میں ویجز ملنے سے پہلے آفس میں جاتے تھے، اتنی منٹ کے ویجز میرا کاٹ لو اس لیے کہ میں نے نہیں پڑھایا ہے. آج کوئی کرتا ہے ایسا؟ کوئی نہیں کرتا. سارے مدرسے میں جا کے دیکھو، اپنا کام کرتا رہے گا، بچوں کا کام نہیں کرے گا. سب اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. یہ سارا ویل للمطففین میں داخل ہے. یہ سارے وزنوا بالقسطاس المستقیم میں داخل ہے. یہ مفسرین نے لکھا ہے، اس میں سب حقوق اللہ بھی آ گیا، حقوق العباد بھی آ گیا. فرمایا ذالک خیر طول میں ہے، یا اپنے اس طریقے سے وزن میں کمی بیشی نہ کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، بہت بہتر ہے. اور فرمایا واحسن تعویلا، اور انجام میں یعنی قیامت کے دن بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا. احسن ہے، احسن کا کیا معنی؟ سب سے اچھا کام بنے گا کہ اسی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز تمہیں جنت میں لے جائے، اسی کام سے آپ جنت پہ پہنچ جائیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ 3 کام زبردست ہے جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نمبر ایک کسی پر ظلم نہ کرے، ظلم نہ کرے، کبھی نہ کرے. نمبر دو، یتیم کے مال کو جان بوجھ کر کسی طرح بھی یتیم کے مال کو ہڑپ نہ کرے، ہاں محنت کریں اس کے مال کو بڑھانے کا. اور نمبر 3، وزن میں اور کیل میں کمی زیادتی نہ کریں، برابر تول کر دے دیں. انشاءاللہ یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. آج کے سبق میں نے 3 آیتیں آپ کو سمجھائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی والیہ مبارک وسلم تسلیما. اللہم یا رب، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام. اے اللہ، تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے مغرب کے بعد سے لے کر تیری توفیق سے بیٹھے ہیں. اللہ اللہ اس کو قبول فرما. اللہ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرما، ہماری آل و اولاد، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، پوری امت کی، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور مکسلر کے ذریعے سے لوگ جہاں جہاں سن رہے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، گھروں پر سننے والوں کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، ہماری آل و اولاد کی مغفرت فرما. یا اللہ یا رحمان، اس قرآن کی برکت سے ہمارے لیے ہدایت اور رحمت کے فیصلے فرما، مغفرت کے فیصلے فرما. یا اللہ ہمیں تیرے نیک بندوں میں شامل فرما، یا اللہ تیرے نیک بندوں میں شامل فرما، کمی کوتاہی معاف فرما. قرآن کو سمجھنا سمجھانا ہمیں نصیب فرما، قرآن کو سمجھنا سمجھانا نصیب فرما، قرآن کو سمجھنا سمجھانا نصیب فرما. جو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ ان کے قرآن کی برکتیں نصیب فرما، ان کی اولادوں میں حافظ قرآن، مفسر قرآن پیدا فرما. یا اللہ قرآن کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، مالا مال فرما، مالا مال فرما. یا اللہ مرتے دم تک ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے دین کا کام کرتے کرتے ہم تیرے پاس آ جائیں، ایسی موت ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم.